نبی مکرم کی حمایت میں یہ دو ہستیاں ایسی ہیں جن جنہیں اللہ نے منصب نہیں دیے انہیں عظمتیں عطا کی ہیں. جملہ تبدیل کروں کہ اللہ نے انہیں نبی رسول امام نہیں بنایا مگر صاحب فضیلت بنایا ہے, اس لیے کہ منصب اختلافی ہو سکتا ہے فضیلت اختلافی ہو سکتا ہے. حجت خدا قرار دیا, خود حضرت فاطمہ زہرا حجت الہی ہیں, حجت الہی ہیں. زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہتی, جناب سیدہ کی ذات حجت الہی حجت خدا, اور جناب ابو طالب کی ذات کی حجت الہی. زمین پر ہر وقت ہر لمحے ایک حجت کا ہونا ضروری ہے, جو عالم ملکوت کو عالم جی عرضی سے ملا دے, کوئی ہو جو وہاں والوں کو یہاں اور یہاں والوں کو وہاں پہنچائے, کوئی ہو جو وہاں والوں کا تعلق یہاں والوں سے اور یہاں والوں کا تعلق وہاں والوں سے برقرار کروائے. بس عزیزان گرامی, جو دو طرفوں سے وابستہ ہو اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے. وسیلہ توجہ ہے بات کی, وسیلہ وہ نہیں ہے کہ جو ایک طرف سے وابستہ ہو, وسیلہ ہوتا ہی وہ ہے جو دو طرفوں سے وابستہ ہو. اگر آپ کو کسی سخت پر کسی بام پر جانا ہے, چھت پر جانا ہے, تو اس کے لیے ایک زینے کی ضرورت ہے جس کا تعلق یہاں سے بھی ہو اور وہاں سے بھی, اور یہاں والے وہاں جانا چاہیں تو اس کا سہارا دیں گے اور وہاں والے یہاں آنا چاہیں تو اس کا سہارا دیں گے. اللہ اکبر حجت خدا کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کے فیوضات کو بندوں تک پہنچائے, بندوں کی حاجتوں کو اللہ تک پہنچائے. حجت الہیہ ہے حضرت ابو طالب کے ذات اور حضرت فاطمہ زہرا کے ذات, یہ دونوں حجت ہیں, اور دونوں کو اللہ نے منصب نہیں دیا, فضیلت عطا کی ہے. میں نے جملہ کہا اسے ذرا بہتر کروں کہ منصب اختلافی ہوتا ہے, کچھ نے نبی کا کلمہ پڑھا کچھ نے نہیں پڑھا, کچھ نے علی کا کلمہ پڑھا کچھ نے نہیں پڑھا, نبوت اور رسالت اور امامت کا اقرار کچھ نے کیا کچھ نے نہیں کیا. لیکن عزیزان گرامی, فضیلت کہتے ہی اسے ہیں جسے کافر بھی مانے اور مسلمان بھی مانے, جسے ہر طبقہ فکر اقرار کرے وہ ہے فضیلت. اور کیا خوب اچھا جملہ مجھے جناب خواجہ نظام الدین ثانی کا یاد آ رہا ہے, میں تکرار کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں ہندوستان میں یوم حسین سے خطاب کے لیے آئے, کہنے لگے میں سنی ہوں مگر تفضیلی سنی ہوں, امام حسین کے یوم حسین میں خطاب کرنے آیا ہوں اور اہل سنت سے میرا تعلق ہے, اور ہم وہ سنی ہیں جو تفضیلی ہوتے ہیں, اور تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از پیغمبر علی کی فضیلت کا قائل ہو. تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از پیغمبر مولا علی کی فضیلت کا قائل ہو. کہتے ہیں دو طرح کی ترتیبیں ہیں, ایک ترتیب خلافت ہے ایک ترتیب فضیلت ہے. علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں مگر ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں. جی تو مجمع میں سے آواز آ گئی, کہنے لگے خواجہ صاحب بات سمجھ میں نہیں آئی, جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسے ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے. تو جھنجلا کے کہنے لگے 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آ گیا. لیکن تین کے بعد چوتھا تو میں پہلا سمجھ میں نہیں آتا. فضائل ایک ایسا عنوان ہے عزیزان گرامی کہ جس کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا رک نہیں سکتا. لہذا پروردگار عالم نے دو ہستیوں کو حجت خدا قرار دیا لیکن صاحب منصب نہیں بنایا, حضرت ابو طالب کو فضائل عطا کیے. میں ایک جملہ پہلی مجلس میں کہہ چکا ہوں اسے دوسرے لہجے میں ادا کر رہا ہوں, حضرت ابو طالب پر غور کر کر کے بالآخر اسی نتیجے تک رسائی ہوتی ہے, یا یوں کہوں کہ ایک ہی نتیجے تک رسائی ہوتی ہے حضرت ابو طالب کے مقام کے پر غور کرتے ہوئے, کہ حضرت ابو طالب کو اگر تلاش کرنا ہے تو نبیوں کی سب میں تلاش کرنا ہوگا. ابو طالب اگر ملیں گے سلمان پڑے احمد ابو طالب, میں آج کی مجلس میں کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں آپ سے. حضرت ابو طالب حجت خدا ہے انبیاء کرام کی صف میں, ذی الملوک والانبیاء. میرے دسویں امام ارشاد فرماتے ہیں قیامت میں جب ابو طالب کو لائے گا تو اللہ جب لائے گا حضرت ابو طالب کو لایا جائے گا قیامت میں محشر میں, تو حضرت ابو طالب کا جو حلیہ ہوگا وہ انبیاء کا حلیہ ہوگا. انبیاء کرام سلوات پڑھیا مزے اللہ جب کوئی الجھن میں چھوڑ رہا ہوں یہاں پر کوئی الجھن, ویسے بھی اس ممبر سے الجھن چھوڑی نہیں جاتی. الجھنیں مٹانے کا ممبر ہے, الجھنیں بڑھانے کا ممبر نہیں ہے. لہذا یہاں کوئی الجھن نہیں ہے. اگر ہم کہیں حضرت ابو طالب نبی تھے, تھک تو نہیں رہے آپ؟ اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت ابو طالب نبی تھے تو کوئی تردد اور کوئی تذبذب اور کسی طرح کی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ بعدت پیغمبر نبی کی بات نہیں کر رہے, قبل پیغمبر نبی کی بات کر رہے ہیں. ہم نبی کے بعد کسی نبی کی بات نہیں کر رہے ہیں. نبی کی اعلان نبوت سے پہلے کون نبی ہے اس زمانے میں؟ زمانہ حجت خدا سے خالی نہیں رہے گا جواب دیا جائے. نبی کی ولادت سے پہلے کون نبی ہے؟ کون ہے جو حجت الہیہ ہے, جو اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ فیض ہے؟ جی اگر کسی نے نام, اول تو کوئی نام نہیں بتائے گا آپ کو, میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں. سلوات پڑھیں رہا محمد اللہ. اول تو آپ کو کوئی نام نہیں بتائے گا کہ فلاں نبی تھے, فلاں حجت خدا تھے. اس لیے کہ سب جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں تاریخ قریش میں, تاریخ عرب میں, تاریخ بشریت میں, وہ جو دور گزر رہا ہے حضرت عبد المطلب کا, حضرت ابو طالب کا, نبی مکرم کی ولادت سے پہلے کا دور, حضرت عیسیٰ کی رحلت کے اٹھائے جانے کے بعد کا دور, وہ دور جو حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب کا دور گزر رہا ہے, اس دور میں یقین جانیے, اطمینان سے کہیں بھی کہہ دیجئے, آپ کے پیچھے سینکڑوں احادیث کا سہارا ہے, دسیوں آیات کا سہارا ہے, آپ کے پیچھے آپ کے عقیدے کی سالمیت کا سہارا ہے, آپ کے پیچھے آپ کے اطمینان کا سہارا ہے کہ وہ دور جو حضرت عبد المطلب کا دور ہے اور حضرت ابو طالب کا دور ہے وہ دور حجت خدا سے خالی نہیں ہوتا, نہیں ہے. تو کوئی تلاش کر کے بتاؤ کون ہے اس زمانے میں حجت خدا؟ ان دونوں ہستیوں کے علاوہ ان کے کردار کی برابری کوئی کر ہی نہیں, کوئی نہیں ملے گا آپ کو تاریخ میں. سلوات پڑھیں محمد. اگر آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں تو ایک دلیل دینے جا رہا ہوں. نبی اعلان نبوت سے صرف پہچانا نہیں جاتا, نبی صرف یہ کہہ دے کہ میں نبی ہوں اس سے نہیں پہچانا جاتا. نبی کو پہچاننے کے لیے کچھ اثرات ہیں, کچھ نتائج ہیں, کچھ نشانیاں ہیں. کسی نبی نے بھی صرف اعلان نہیں کیا ہے. اعلان سے کوئی نہیں پہچانا جاتا. اعلان کر دینا, اگر صرف اعلان کر دینے سے پہچانے جاتے تو نبی مکرم کی رحلت کے بعد تین لوگوں نے اعلان نبوت کیا تھا. سرکار کی رحلت کے بعد تین لوگوں نے اعلان کیا تھا. اگر صرف اعلان سے کوئی نبی ہو جائے, صرف اعلان سے اگر کوئی نبی ہو جائے تو تین لوگ ہیں جنہوں نے نبی کی رحلت کے بعد اعلان نبوت کیا ہے. مسلمہ کذاب ہے ان میں سے ایک, سجا ہے ان میں سے ایک, جس نے نبی کی رحلت کے بعد کہا کہ ہم نبی ہیں, میں نبی ہوں. اور زیادہ دور مت جائیے, پچھلی صدی میں برصغیر میں بھی اعلان نبوت ہوا. تاریخ میں کتنے اعلان نبوت ہوئے ہیں؟ جی میں تو نبی کی رحلت کے فوراً بعد کی بات کر رہا تھا کہ تین لوگ ہیں. اگر تاریخ بشریت میں اور تاریخ اسلام میں دیکھا جائے نبی کی رحلت کے بعد تو دسیوں لوگ آئے ہیں جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے. تو کیا ان کی نبوت چلی؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کیوں نہیں چلی ان کی نبوت؟ اس لیے کہ اعلان سے کوئی نبی نہیں ہوتا. کچھ تاثیر ہے, کچھ اثرات ہیں, کچھ نتائج ہیں, کچھ نشانیاں ہیں جن سے نبی پہچانا جاتا ہے. آپ کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ جی مسلمہ کذاب نے اعلان نبوت کر دیا. کسی ایک صحابی نے کہا تم نبی ہو. اچھا آپ اگر یہ بھی تحقیق کریں کہ کس کس نے اعلان نبوت کیا ہے تو آپ کو زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ملیں گے. اعلان نبوت کرنے والے زیادہ تر آپ کو قابل لوگ ملیں گے, پڑھے لکھے لوگ ملیں گے, جن کے مرید زیادہ ہیں, جن کے چاہنے والے زیادہ ہیں, جن کو پسند کرنے والے زیادہ ہیں. اتنا زیادہ مرید انہیں چڑھا دیتے ہیں, معتقد اہل دین اتنا انہیں چڑھا دیتے ہیں کہ وہ نفسیاتی بیمار ہو کر اپنے آپ کو نبی سمجھ بیٹھتے ہیں. جی مرید تو بعد میں مانیں گے، یہ پہلے اپنے آپ کو نبی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. زیادہ تر قابل لوگ گزرے ہیں تاریخ کے اندر جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، لیکن عزیزان گرامی سے پہلانے نبوت سے تو کوئی نبی نہیں ہے. اس علامہ کذاب سے کہا کہ تم نبی ہو؟ کہا ہاں میں نبی ہوں. کہا نبیوں کے پاس تو معجزے ہوتے ہیں، تمہارے پاس کوئی معجزہ ہے؟ کہنے لگے مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کہو کیا معجزہ دکھاؤں؟ تو کسی نے کہا نبی مکرم نے درخت کو حکم دیا تھا کہ وہ چل کر آپ کے قریب آ جائے، تو درخت چلتا ہوا آپ کے قریب آ گیا تھا، سرکار کے قریب آ گیا تھا، سرکار کے پیروں کا بوسا لیا درخت نے، پھر حضرت نے فرمایا واپس چلا جا، تو وہ وہیں جا کر رک گیا جہاں سے وہ نکل کر باہر آیا تھا. جی تو اگر تم نبی ہو تو تم بھی اس درخت کو ذرا حکم دو کہ یہ چل کے آ جائے. تو انہوں نے ایک مرتبہ آواز دی کہ میں نبی ہوں، تجھے حکم دے رہا ہوں، چل کے آ جائے. دیکھیں نفسیاتی بیمار اس درجے تک بیمار ہوتا ہے. جی ایک سلوات پڑھے گا محمد والے، درخت تو حکم دیا، درخت نہیں آیا، پھر دوسری دفعہ آواز دی، پھر درخت نہیں آیا، پھر تیسری مرتبہ آواز دی، پھر درخت نہیں آیا. تو درخت کے قریب جا کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہم جو نبی ہوتے ہیں نا متکبر نہیں ہوتے، وہ نہیں آ رہا تو ہم چلے گئے. آپ نے دیکھا نبوت کا دعویٰ کرنے والے زیادہ تر لوگ آپ عزیزان گرامی آپ کو دکھائی دیں گے، توجہ میری طرف ہے، کہ وہ اس انداز کی زندگی گزار. نبوت اعلان سے نہیں ثابت ہوتی، جی نبوت ثابت ہوتی ہے کردار سے، نبوت ثابت ہوتی ہے، امامت ثابت ہوتی ہے، رسالت ثابت ہوتی ہے کردار سے، کردار سے یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں. بس نبیوں کے یہاں، ہم حضرت ابو طالب کی فضیلت پہ بات کر رہے ہیں، نبیوں کے یہاں جو نبوت کے اثرات تھے، نتائج تھے، کیفیات تھیں، ان کے وجود سے دلائل نبوت ٹپکتے تھے، ان میں سب سے پہلی دلیل ہے اپنے زمانے میں سب سے بڑا عالم ہونا. بھائی تھوڑا سا بات کریں گے تو میں آواز آگے بڑھاؤں گا. اپنے جی اپنے زمانے میں سب سے بڑا عالم ہونا یہ دلیل ہے کہ وہ نبی ہے، اور ساتھ میں اعلان نبوت بھی ہو، ساتھ میں اعلان نبوت بھی ہو. اور صرف عالم ہونا کافی نہیں ہے، جتنا بڑا عالم ہو اتنا بڑا ہی حلیم اور بردبار ہو. اس لیے کہ علم نہیں رہتا جب تک کہ وہ انسان کے وجود میں نہ ہو رہا ہے، ورنہ عزیزان گرامی یہ بہت کچھ ہوگا، نالج ہوگی، معلومات ہوگی، وہ نہیں ہے جسے نور کہا جاتا ہے. علم کو کیا کہا گیا ہے؟ العلم نور، علم نور ہے. جب تک کہ یہ معلومات وجود کا حصہ نہ بنے، کردار کا حصہ نہ بنے، یہ معلومات علم نہیں ہے، معلومات ہیں، معلومات کا ذخیرہ ہے، معلومات کا ذخیرہ ہے. عزیزان گرامی کمپیوٹر کے پاس بھی معلومات ہے لیکن کوئی آپ احترام نہیں کرتا ہوں گا پہلے، ذخیرہ بھرا ہوا ہے معلومات کا. سلوات پڑھیں نا محمد والے. لیکن جب کردار سے علم ٹپکنے لگے اور چھلکنے لگے تو پھر آپ اس شخص کا احترام کرنے لگتے ہیں، اس لیے کہ علم عمل سے ظاہر ہو رہا ہے. اپنے زمانے میں سب سے بڑا عالم ہونا چاہیے. چار صفتیں بتا رہا ہوں کسی کے بڑے ہونے کی، کون بڑا ہے، کیسے طے کریں، قد سے ناپیں گے، انچی ٹیپ سے ناپیں گے، فٹوں سے ناپیں گے، کپڑوں سے ناپیں گے، بڑی گاڑیوں سے ناپیں گے، بڑے بنگلوں سے ناپیں گے کون بڑا ہے یا نہیں. بڑے ہونے کی کچھ نشانیاں ہیں، بڑے ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہو، پھر سب سے بڑا حلیم ہو، پھر سب سے بڑا حکیم ہو. توجہ نہ ہوگا کہ حکیم دوا دینے والا حکیم نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو، سب سے بڑا حکیم ہو، سب سے بڑا شجاع ہو. عزیزان گرامی عالم بہت ہے، شجاع کم ہے، تبھی تو امام ظہور نہیں کر رہے. یہ چار صفتیں ہر نبی کے لیے، ہر رسول کے لیے، ہر امام کے لیے ضروری ہیں. جی حکمت، علم، حلم اور شجاعت. اب ہم کہہ رہے ہیں حضرت ابو طالب نبی مکرم کی ولادت سے پہلے، آپ کی آمد سے پہلے، اس زمانے میں کون حجت خدا ہے، کون حجت خدا ہے؟ ممکن ہے مجھ سے کوئی سوال کرے کہ کسی حضرت ابو طالب نے کبھی اپنے آپ کو نبی کہا، نبی نے آپ کو نبی کہا؟ میں دلائل دوں گا آگے چل کے آپ کو. ابو طالب کے جملہ ایک یہی کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کے ہاتھ میں میرا موضوع رہے. ابو طالب ابو طالب علیہ السلام کو نبی مکرم نے نبی نہیں کہا، توجہ چاہوں گا، لیکن ابو طالب کے ایمان پر بات کرنا توہین ابو طالب ہے، اس لیے کہ ابو طالب گواہ رسول بنے ہیں۔ سلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اگر حضرت ابو طالب نے اپنے اشعار کے ذریعے سے، اگر ابو حضرت ابو طالب نے اپنے خطبات کے ذریعے سے یہ نہ کہا ہوگا کہ یہ نبی ہے۔ ارے ابھی گود میں ہے کہ ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی ہے، تم کہہ رہے ہو کلمہ نہیں پڑھا۔ ابو طالب نبی مکرم کو گود میں لے کر آئے ہیں، جب بارش نہیں برس رہی تھی، مکے کے اندر قحط پڑ گیا تھا، جانور مر رہے تھے، انسان جو ہے وہ بیماریوں کا شکار ہو رہے تھے قحط سالی کی وجہ سے اور پانی کی فقدان کی وجہ سے۔ شہر مکہ ہی نہیں، اطراف اور بہت دور دور تک کے علاقوں کے اندر قحط سالی کے اثرات تھے۔ لوگ جب جان پر لب ہو گئے تو حضرت ابو طالب کے قریب آئے، یہ بھی خود ایک حجت خدا کی دلیل ہے۔ بھائی کس کے دروازے پر مشکل حل کرنے آؤ گے؟ سلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ حضرت ابو طالب کے دروازے پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں، ابو طالب کچھ کیجئے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ سب جمع ہو جائیں صحرا کے اندر، میں آ رہا ہوں۔ اور اب جب سب شہر صحرا میں جمع تھے تو حضرت ابو طالب گھر سے نکلے، مگر کیفیت کیا ہے کہ اپنی گود میں اپنے بھتیجے کو لیا ہوا ہے۔ بیٹے تو ابو طالب کے اس وقت میں تھے، بھائی بول رہے ہیں آپ میرے ساتھ نہیں بول رہے ہیں، حضرت طالب نبی مکرم سے 10 سال بڑے ہیں۔ ایک سلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ حضرت ابو طالب کے بڑے بیٹے، حضرت ابو طالب کے بڑے بیٹے حضرت طالب نبی مکرم سے 10 سال بڑے ہیں۔ حضرت جعفر نبی مکرم کے ہمسن ہیں، حضرت عقیل نبی مکرم سے کچھ چھوٹے ہیں، مولا علی نبی مکرم سے کتنے سال چھوٹے ہیں؟ کتنے سال چھوٹے ہیں؟ 30 سال چھوٹے ہیں نبی مکرم سے۔ لیکن ایک بیٹا موجود ہے، چاہتے تو اپنے بیٹے کو لے آتے نا، دعا تو یہ مانگیں گے۔ جملہ دے رہا ہوں آپ کی سماعتوں کے لیے، عزیز علی گرامی، آپ کو معلوم ہے معاشرے میں یہ وسیلے کے منکر لوگ کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ یا میں لفظ اور تبدیل کر دیتا ہوں، وسیلے کے قائل لوگوں کی دشمنیاں کون لوگ کرتے ہیں؟ وہی کرتے ہیں جو ابو طالب کے مخالف ہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ توسل کو اگر کسی نے پیش کیا ہے تو اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لے کر آئے اپنی گود میں، سارا شہر دیکھ رہا ہے، ساری امت دیکھ رہی ہے کہ حضرت ابو طالب اپنی گود میں نبی مکرم کو لے کر آئے۔ چھوٹے سے ہیں، کم سن ہیں، جی گود کے ہیں حضرت نبی مکرم، اور حضرت ابو طالب لے کر آئے ہیں باہر صحرا میں، وہاں کھڑے ہو کے دعا فرمائی اور اس کے بعد خانہ کعبہ کے قریب لے گئے، خانہ کعبہ سے مت کر دیا اپنے بھتیجے کو، اور پھر آپ نے 100 متروں پر، 100 شیروں پر مشتمل ایک قصیدہ کہا جسے قصیدہ دامیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو طالب کے دیوان، ایک مجلس میں تفصیل شاید آ جائے، حضرت ابو طالب کے دیوان میں سب سے زیادہ جس قصیدے کو شاہکار ادب شمار کیا گیا ہے، عربی ادب کا شاہکار، وہ ہے قصیدہ لامیہ، یعنی جس کے قافیے لام کے قافیے ہیں۔ قصیدہ لامیہ اسے اس لیے کہا گیا کہ لام کا قافیہ ہے اس کے اندر، مصرع ختم ہوتا ہے، دوسرا مصرع ختم ہوتا ہے لام کے اوپر۔ 100 سے زیادہ شعر ہیں اس کے اندر قصیدہ لامیہ میں، آپ شعر پڑھتے رہے، شعر پڑھتے رہے، بادل چڑھتے رہے، بادل چڑھتے رہے، جب آپ نے 2 مصرے پڑھے اسی قصیدے کے اندر جو حضرت نبی مکرم سے متعلق تھے، یوں تو سارا قصیدہ نبی مکرم سے متعلق تھا لیکن 2 شعر ایسے تھے جو بارش سے متعلق تھے، یعنی ایسا لگ رہا ہے اس قصیدے کے اندر کہ ابو طالب ابھی تم نے پانی مانگا کب ہے؟ تھوڑا سا بولے میرے ساتھ، گردن ہلائے، ایسا لگ رہا ہے پورے قصیدے میں ابو طالب تم آ تو گئے ہو اس بھتیجے کو لے کر لیکن تم نے پانی کب مانگا؟ جیسے ہی نبی مکرم کے وسیلے سے حضرت ابو طالب نے پانی طلب کیا ہے، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ وہ شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں، سلوات پڑھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت ابو طالب نے قصیدہ لامیہ پڑھتے ہوئے جب یہ شعر پڑھا، جب بارش برس شیر تھا وہ یستسقل غمام وابیض یستسقل غمام بے وجہ ہی سمال الیتاما وعصمت للاراملی. سلوات پڑھے محمد والے. وابیض یستسقل غمام بے وجہ ہی, یہ درخشاں چہرہ نبی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں, یہ چمکتا ہوا چہرہ, یہ درخشاں چہرہ جس کو اگر اللہ کے سامنے رکھ دیا جائے, بارگاہ الہی میں پیش کر دیا جائے اور اللہ سے چہرے کے وسیلے سے پانی طلب کیا جائے تو مجال نہیں ہے کہ بادل نہ برسے. مجال نہیں ہے کہ یستسقل غمام بوجہ ہی, کہ بادل, غمام کہتے ہیں بادل کو, جی مسجد غمامہ ہے نا مدینے میں, وہ جہاں بادل نبی مکرم کے اوپر سایہ کرتا تھا, وہ غمام, غمام بادل, بادل مراد ہے. یستسقل غمام وابیض یستسقل غمام بوجہ ہی, جس کے چہرے کو اگر پیش کر دیا جائے اور بادل سے پانی طلب کیا جائے. یستسقا, استسقا کہتے ہیں نماز استسقا, آپ نے سنی ہے نا جی, یعنی پانی, پانی پر پانی مانگنے والی نماز. اگر میں اگر ایک جملہ یہاں پر یہ بھی کہہ دوں کہ اللہ سے پانی مانگنے کا نظام بھی ابو طالب نے دیا ہے. اور یہ چہرہ جسے اگر پانی مانگنے کے لیے, درخشاں چہرہ اگر پانی مانگنے کے لیے پیش کر دیا جائے, سمال الیتاما وعصمت للحراملی, تو پانی اس لیے برستا ہے. اب جملہ دوسرے مصرے کو سنیں, پانی, حضرت ابو طالب فرمائے پانی اس لیے برستا ہے کہ یہ سمال الیتاما, یہ یتیموں کا سرپرست ہے اور بیواؤں کا نگہدار ہے. نہیں ہو سکتا کہ یتیموں کا سرپرست اور بیواؤں کا نگہدار اللہ کے سامنے لایا جائے اور پانی نہ برسے. سلام رہے محمد والے. میں تو بھائی لطف لے کر مجلس پڑھوں گا, نہیں معلوم آپ کا کیا ارادہ ہے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں محترم سننے والوں سے, گود میں ہے حضرت محمد مصطفیٰ, سرکار دو جہاں حضرت ابو طالب کی گود میں ہے, کیا کہہ رہے ہیں حضرت ابو طالب؟ یہ یتیموں کا سرپرست ہے, بیواؤں کا نگہدار ہے. کہاں یتیموں کے سرپرست ہیں بھائی, ابھی تو گود میں ہے. کہاں بیواؤں کے سرپرست ہیں, ابھی تو گود میں ہے. اے ابو طالب آپ ہیں یتیموں کے سرپرست, اے ابو طالب آپ ہیں بیواؤں کے نگہدار. نبی مکرم کی نبوت کا اقرار اور اعلان ہی تو ہے. ارے جو آئندہ کی خبر دے, جو مستقبل کی خبر دے, وہ ہے ابو طالب. بتا رہے ہیں کہ ساری دنیا کے یتیم پلے گے تو محمد کے نام پہ پلے گے, بیوائیں جیے گی تو محمد کے نام پہ جیے گی. سلامات پڑھے محمد. اعلامیہ کے اندر موجود ہے, پانی برسنا شروع ہو گیا, قحط سالی دور ہو گئی, لوگوں کو سکون اور چین نصیب ہوا, حیات پلٹ کر واپس آ گئی اور حضرت ابو طالب اپنے بھتیجوں کو لے گئے. یہ تھا اعلان نبوت سے پہلے نبی کا تعین. ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے کہ حضرت ابو طالب بتا رہے ہیں کہ یہ کون ہے. اچھا, نبی مکرم کے مزاج میں شیر سنانا نہیں تھا, کبھی نبی نے اپنی زبان پہ شیر نہیں پڑھا. میں خود تو بندی کر لیتا ہوں, اس لیے شعراء کرام مجھ سے ناراض نہ ہوں. جی حدیث تشریف فرمائے, صاحبان دقت تشریف فرمائے, نبی مکرم نے کبھی اپنی زبان پہ شیر جاری نہیں کیا, حضرت نے کبھی شیر نہیں پڑھا اپنی زبان سے. البتہ بعض اشعار ہیں جو نبی مکرم سے منسوب ہیں. ان اشعار کے بارے میں اہل دقت کا کہنا یہ ہے کہ وہ نبی کے اشعار نہیں ہیں. نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا اور وہاں موجود شعرا میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ میں اسے منظوم کر دوں آپ کے خطاب کو, بڑا کام ہے شاعروں کا. جی آپ نے غور فرمایا ہے شاعروں کا مقام کتنا بلند ہے. ہاں اہل بیت ممبر پہ بٹھاتے تھے انہیں اور حضرت امام حسین کے مسائل سنتے تھے مرثیے کی صورت میں, اور سکے دیتے تھے, ہدیے دیتے تھے, نذورات دیتے تھے تاکہ یہ اچھا کہہ کر لائیں اور کہیں ان کو حوصلہ ملے. ایک شخص آیا, ایک شاعر آیا امام کی خدمت میں, معصوم کی خدمت میں, مولا میں آپ کے جد حسین کا مرثیہ کہہ کے لایا ہوں. امام نے مرثیہ سنا, اسے اپنے غلام سے کہا جا کے سکوں کی تھیلی لے آؤ, اسے دے دی. اس نے کہا ایک اور مرثیہ کہہ کے لایا ہوں. حضرت نے فرمایا سناؤ. پھر اس نے کہا ایک اور کہہ کے لایا ہوں. کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ وہ کلام سناتا رہا اور امام اسے وہ سکوں کی تھیلیاں دیتے رہے. وہاں ایک بیٹھا ہوا تھا پہلے سے موجود ایک شخص جس نے امام سے کچھ مانگا تھا, تو امام نے فرمایا تھا کہ ہم تمہیں نہیں دیں گے. جی وہ یہ سمجھا کہ شاید نہیں ہے اس لیے نہیں دیں گے, ہم تمہیں نہیں دیں گے. یہ ایک بحث ہے. میں مجھے ایک بات کا بڑا احساس رہتا ہے کہ کوئی الجھن نہیں رہ جائے ہمارے بیان میں. آئمہ اہل بیت نے ہمیشہ جواب نہیں دیا ہے, پسند کا جواب نہیں دیا ہے ہمیشہ. یہ ذہن میں رہے آپ کے, جو سوال کرنے والا پسند کر رہا ہے وہ جواب نہیں دیا ہے. ہم نے جواب وہ دیا ہے جو اس کے حق میں ہے چاہے اسے پسند نہ ہو. سلوات پڑھ رہا ہوں پہلے سے ایک شخص بیٹھا تھا, کہنے لگا ہے فرزند امام ہے, فرزند رسول, آپ نے مجھے نہیں دیے پیسے اور اس کو دے دیے. حضرت نے فرمایا جا کے دیکھ لو جہاں سے وہ سکے لے کر آ رہا ہے, وہاں سکے اگر اور ہو تو تم لے لو, وہاں موجود ہی نہیں ہے, ہم ارادہ کر رہے ہیں وہ سکے آتے جا رہے ہیں. سلوات پڑھ رہا ہوں محمد آئے. شاعروں کو خاص طور پر اہل بیت نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے, بہت اہمیت دی ہے, اور اس کا ایک شاید موٹا سبب یہ ہے میری اپنی دانش میں, اپنے ناقص مطالعے میں, عزیزان گرامی, کے شعر کی عمر طویل ہوتی ہے, نثر کی عمر چھوٹی ہوتی ہے اور شعر کی عمر طویل ہوتی ہے. میر انیس کو 100 سال ہو گئے, اب تک آپ میر انیس کے مرثیے سنتے ہیں؟ لیکن اگر یہ والی تقریر میں نے کل کر دی تو آپ ہی کہیں گے کہ کل ہی تو سنائی تھی ہمیں. سیم باتیں, یہی ساری باتیں اگر کل دوبارہ میں دہراؤں گا تو آپ کو پسند نہیں ہوگا. لیکن آپ شاعر سے کہتے ہیں وہ کلام سنائیے جو 20 دفعہ پہلے آپ تو سن چکے ہیں. اب سمجھ میں آتا ہے آئمہ نے شاعروں سے مرثیے کیوں کہلوائے. کیا نثر میں خطاب کرنے والوں کا مقام بھی ہے مگر شعر کی عمر لمبی ہے, شعر کی لمب ہے, طویل حیات ہوتی ہے شاعر کی, شعر کی. حضرت ابو طالب کا دیوان نہیں ہوتا نا, جملہ لے لیجئے, حضرت ابو طالب کا دیوان نہیں ہوتا نا, عظمت ابو طالب کو ثابت کرنے میں دقت ہوتی. سلوات پڑھنا محمد آئے. حضرت ابو طالب کا دیوان آپ کے فضائل کو ثابت کر رہا. کبھی سرکار دو جہاں نے اپنے زبان مبارک پر عزیزوں اشعار کو جاری نہیں کیا, لوگوں نے شعر کہے, آپ کے خطبات کو منظوم کر دیا, آپ نے اسے پسند فرمایا. واحد شعر ہیں جو نبی مکرم چاہتے ہیں کہ انہیں سنائے جائیں. بھائی آپ بھی کہتے ہیں نا جناب شہزاد زیدی صاحب سے کہ آپ اپنا فلاں شعر سنائیے, آپ شعراء کرام سے کہتے ہیں فلاں کلام سنائیے. جی لیکن اگر سلطان انبیاء, فخر موجودات, محبوب الہی, مطلوب پروردگار, مقصود کردگار, نبی مکرم کسی سے کہے مجھے ابو طالب کے شعر, اللہ اکبر, تو یہ کم بات نہیں ہے. جملہ دے رہا ہوں آپ کی محترم سماعتوں کے لیے, جو پابند وحی الہی ہے, جو بغیر کلام الہی کے پاس نہیں کرتا وہ ابو طالب کا شعر سننا چاہتا. وہ بولتا نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے, وہ کہہ رہا ہے تم میں سے کون ہے جو مجھے میرے امی ابی طالب کے اشعار سنائے، میرے چچا ابو طالب کے اشعار سنائے؟ نبی مکرم کی جب رحلت ہونے لگی تھک تو نہیں رہے آپ، بول تو نہیں ہو رہے میرے دل میں آتا ہے؟ عروج بھائی اندر آ جائیں، ادھر سے لے لو انہیں، اگر سلام پڑھ رہا ہوں بلند تر سلام دیا کریں، جو امنی یہاں سے آ سکتے ہیں انہیں یہاں سے بلا لیا کریں، جگہ رستہ ہے یہاں سے اور جگہ ہے، توجہ بھی طرف ہے آپ لوگ کی، حضرت رحلت قریب ہے، آپ کا سر جناب زہرا کی آغوش میں ہے، آواز دے رہی ہے بابا مجھے جواب دیجئے، بابا مجھ سے بات کیجئے، اور نبی مکرم کی آواز نہیں آ رہی، نبی جواب نہیں دے رہے، کیفیت احتضار کی ہے، کیفیت وصال کی ہے، کیفیت رخصتی کی ہے، پردہ فرما رہے ہیں سرکار دو جہاں، وہ آخری لمحہ اللہ کو اکبر، کیا حکم ہے شریعت میں؟ تلقین سناؤ، ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ ہمیں کہا گیا تلقین سناؤ، جب یہ کیفیت ہو تو تلقین سناؤ، اب حضرت نبی مکرم کی کیفیت یہ ہے، اور جناب ابو طالب کے شعر پڑھنا شروع کیے جناب فاطمہ نے، جی بہار النوار کی روایت سنا رہا ہوں، جناب فاطمہ زہرا نے حضرت ابو طالب کے شعر پڑھنا شروع کیے، سنیں گے کیا ہوا؟ نبی آنکھیں کھول دی، نبی نے آنکھیں کھول کے فرمایا یا بنیا ہذا قول امی ابو طالب، اے میری بیٹی فاطمہ یہ میرے چچا ابو طالب کے الفاظ ہیں، مجھے اور سناؤ سکون مل رہا ہے، بہت بہت اکبر، ہم سے کہا جاتا ہے تلقین پڑھو، ارے تم ایمان ابو طالب پر بات کر رہا ہو، نبی کی رحلت پر اگر ابو طالب کے شعر پڑھے جائیں تو پیغمبر کو سکون ملتا ہے، میرے چچا ابو طالب کی یہ اشعار ہے، مجھے اور سناؤ، مجھے سکون مل رہا ہے، مجھے راحت نصیب ہو رہی ہے، مجھے آرام نصیب ہو رہا ہے، حضرت ابو طالب کے شعر نبی کی رحلت کے موقع پر سنائے جا رہے ہیں، عزیزان گرامی کیوں حضرت ابو طالب پر ہم اور ان کے مقام پر ہم بات کریں؟ اس لیے کہ حضرت ابو طالب کا ذکر پیغمبر کو اچھا لگتا ہے، حضرت ابو طالب کا ذکر پیغمبر کو اچھا لگتا ہے، جو ابو طالب کا ذکر کرتے ہیں پیغمبر کو اچھے لگتے ہیں، عزیزان گرامی ابھی پچھلے دنوں پاکستان میں ایک فورم پر علماء بورڈ ایک حکومت پاکستان نے بنایا ہے، حکومت پاکستان نے بہت اچھے اچھے کام کیے ہیں، ریاست پاکستان نے، ہم 25 سال سے پکار رہے تھے کہ دہشت گردوں کو لگام دو، مگر ہماری نہیں سنی جا رہی تھی، جب ان کی غریبانوں تک ہاتھ پہنچے تب انہوں نے آپریشن شروع کیا ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ مریں یا ہم مریں نقصان مملکت کا ہے، ڈاکٹر مرے یا فوجی مرے، سپاہی مرے یا پولیس مین مرے، رینجرز کا فرد مرے یا یہ شیعہ مرے وہ شیعہ مرے، وہ عزادار مرے، ڈاکٹر عالی صفدر مرے، سبت جعفر شہید شہید ہوں، پروفیسر تقی ہادی مارے جائیں، 50 سے زیادہ کراچی کے اندر ڈاکٹر مارے جائیں، جی سیاستدان علماء دانشور وہ مارے جائیں، نقصان تو مملکت کا ہے، فوجی افسر مارا جائے، جی بحریہ کے لوگ، بریہ کے لوگ، فضائیہ کے لوگ، رینجرز کے لوگ، یہ سب ہمارے ہیں، ہم ان سے ہیں، یہ ہم سے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بڑا گہرا ہمارا تعلق ہے، ہم سب وطنی ہیں، ہم سب اہل وطن ہیں، ہم شہری ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن ہم 25 سال سے پکار رہے تھے، کوئی بات نہیں، ہماری وجہ سے یہ پاکستان میں جو حجاج ابن یوسف مارا گیا یہ ہماری وجہ سے نہیں مارا گیا، یہ ہماری وجہ سے نہیں مارا گیا، یہ بہرحال ہمیں پتا ہے نا، اگر ہماری وجہ سے آپ نے مارا ہوتا ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے، مگر اس کے باوجود بھی یہ قوم وفا شیار قوم ہے، عباس علمدار کے ماننے والی قوم ہے، سچی قوم ہے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم آپ کو آفرین کہتے ہیں، آپ نے بہت اچھا کیا، اور سلسلہ جاری ہے، ابھی ہمیں تسلی اس لیے نہیں ہے کہ ٹریک سے ہٹ چکی ہے پاکستان کی ریاست دہشت گردوں کے خاتمے کے حوالے سے، میں بھی بتاتا ہوں کیسے ٹریک سے ہٹ گئی ہے، ٹریک سے ایسے ہٹ گئی ہے کہ جو پھانسیاں دی جا رہی تھیں وہ دہشت گردوں کو دی جا رہی تھیں، اور اب جو پھانسیوں کا سلسلہ جاری ہے وہ دہشت گردوں کو روک دیا گیا ہے، اب ذاتی قتل کی بنیاد پر جو قاتل ہیں اور جن کو سزائے موت سنائی گئی ہے ذاتیات کی بنیاد پر، بھائیوں کا جھگڑا، عزیزوں کا جھگڑا، علاقے میں کسی مسئلے پہ قتل کر دیا گیا، ان کو اب پھانسی لٹکایا جا رہا ہے، دہشت گردوں کو نہیں لٹکایا جا رہا ہے، تو میں آپ کے تبصر سے یہ بات بھی آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور اپنی حیثیت کو بھی جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ یہ بات کہاں تک جا رہی ہے اور کیسے پہنچے گی، کہ آپ ٹریک سے ہٹ چکے ہمیں معلوم ہے، ہمیں احساس ہو رہا ہے، ہم اخبار خبر پڑھ کر نہیں سمجھتے، ہم خبروں کو اخبار پڑھ کے نہیں سمجھتے، ہم سرخی دیکھ کر متاثر ہونے والے نہیں ہیں، ہم اس کی جڑ تک جانے والے ہیں، اس لیے کہ ہم نہج البلاغہ پڑھتے ہیں، علی کا کلام پڑھنے والا جب تک گہرائی میں نہ چلا جائے اور ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، جی وہ بات سے مطمئن نہیں ہوگا، لہذا ٹریک سے ہٹ چکے ہیں، ہم آپ سے مطالبہ کریں گے اپنے ٹریک پہ واپس آئیں، آپ نے بہت اچھا کام شروع کیا تھا، آفرین، شاباش، مرحبا، جیتے رہیے، مگر آپ اپنے جو آپ نے وعدہ کیا تھا اس سے ہٹ چکے ہیں، ایک بات، دوسری بات یہ کہ پاکستان کی سرزمین پر عزیزان گرامی دہشت گردوں کو کھلی چھٹی ہے، اور پرامن شہریوں پر قد بنے ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پابندیاں ہیں، پنجاب حکومت نے جو اس دفعہ ذاکرین کے ساتھ کیا ہے وہ نا گفتہ بے صورت حال ہے، ایک ضلع کے دوسرے ضلع میں نہیں جائیں گے، جی یہ پورا پاکستان ایک ہے یا نہیں، یا دوسرے ضلع میں جانے کے لیے شناختی کارڈ علیحدہ ہوتا ہے، پاسپورٹ علیحدہ ہوتا ہے، پورے پاکستان کے یہ شہری ہیں نا، ان کو کہیں بھی جا سکتے ہیں، آپ چیک کریں، آپ ان کو تلقین کریں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہو جس بات سے کوئی فساد ہو، الحمدللہ کوئی بات فساد کی نہیں ہوتی، مشکل تو یہ ہے کہ ہم روتے ہیں تو کسی اور کو برا لگتا ہے، ہم ماتم کرتے ہیں تو کسی اور کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، ہم خرچہ کر رہے ہوتے ہیں تو بجٹ کسی اور کا خراب ہو رہا ہوتا ہے، سلمان پڑے گا محمد اللہ، لہذا پاکستان کی سرزمین پر جو کیفیات ہیں ہمارے اس ملک کے شہریوں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان میں عزیزان گرامی ایک جملہ کہتا ہوں آگے بڑھوں، اور وہ یہ کہ ہم سارے سال یعنی پورے 12 مہینے تک ہم حکومت سے کوئی تعاون نہیں چاہتے، کوئی زحمت نہیں دینا چاہتے انہیں، بلکہ پاکستان کے اندر کاروبار اور معیشت اور دکانداری اور مارکیٹنگ مارکیٹ کا جو معیار اور ترقی اور بڑھاوا ہے وہ سارے سال کا بجٹ ایک طرف، دعوے سے کہہ رہا ہوں، ان 10 دنوں کا بجٹ ایک طرف، ہم پورے پاکستان کو ریوینیو فراہم کر کے دیتے ہیں، ہم پورے پاکستان کے خزانے کو پیسہ فراہم کر کے دیتے ہیں، دکانیں مارکیٹیں کاروبار بڑھ جاتے ہیں، کہیں دور مت جائیے یہ ایئر لائنز جو چارٹر طیارے چلنا شروع ہو گئے ہیں امام حسین کے کربلا پہنچانے کے لیے لوگوں کو، جی وہ قومی ایئر لائن ہو وہ پرائیویٹ ایئر لائنز ہوں، اور اسی طرح آپ کے صلاح آزاد، یہ میں نے آپ کو موضوع دے دیا 3 سال پہلے جیو ٹی وی کے اوپر بھی ایک پوری رپورٹ آئی تھی کہ 10 دنوں میں پاکستان کی معیشت کتنی اونچی ہو جاتی ہے، جی اور مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ شیعہ کرتے ہیں یا سنی کرتے ہیں، حسینی کرتے ہیں، عزادار کرتے ہیں، ہم یہ بات ہی نہیں کر رہے، یہ شیعہ سننے کی بات ہی نہیں کر رہے، کردار رکھتے ہیں، اپنا وجود رکھتے ہیں امام حسین کے اندر. لیکن عزیزان گرامی، مسلسل ہمارے ساتھ زیادتیاں ہیں ان 10 دنوں میں، یعنی ہم تمہیں کما کے بھی دے رہے ہیں جی، تم ہمارے ٹیکسوں پہ تنخواہیں بھی لیتے ہو، ہم اس ملک کی معیشت کو بہتر بھی کر رہے ہیں، اور پرامن انداز سے ہم اپنے ان ایام کو رونے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، ماتم کے لیے جمع ہو رہے ہیں، اقدار اور تہذیب بیان کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں. تو اس پہ طرح طرح کی مشکلات اور پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں آپ سے ایک بات کہنے جا رہا ہوں، آج کسی پولیس افسر نے آ کر اس مجلس کے حوالے سے بدمزگی کی ہے. یہ جو مجلس جس میں آپ بیٹھے ہیں، یہ مقدس ممبر ہے. میں کسی ناپاک آدمی جو مجلس میں رکاوٹ بنے اس کا نام یہاں سے نہیں لینا چاہتا.
احتجاج کرنے کا آئین اجازت دیتا ہے اپنے حقوق کو مانگنے کا اور روڈ پر نکلنے کا.
تو یہ کیا آئینی لوگ نہیں ہیں؟ یہ پاکستانی نہیں ہیں؟ عزیزان گرامی، صرف باب العلم کا مسئلہ نہیں ہے، پورے پاکستان کے اندر محرم آتے کے ساتھ ہی ان لوگوں کو ترک تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر مجھے بتائیں، ٹرسٹیز حضرات نہیں چھپائے مجھ سے کوئی بات، بڑی مشکلوں سے مجھ تک خبر پہنچی ہے، ہمیں بتائیں کہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں۔ کل یہ مجلس اگر دوبارہ تکرار ہوئی، علاقائی ذمہ دار کو تکلیف دی گئی، تو یہ مجلس اب روڈ پر ہوگی، یہ مجلس جلوس بن جائے گی۔ ابھی آپ نے جتنی باتیں سنی، یہ تہذیب کی باتیں، اقدار کی باتیں، انسانیت کی باتیں، فضائل کی باتیں، مناسب کی باتیں، احترام کی باتیں، تعظیم کی باتیں نہیں تھیں؟ کون سی بات تھی اس میں جو کوئی غلط بات تھی؟ کل کون سی بات ہوئی؟ پرسوں کون سی بات ہوئی؟ کون سی مجلسوں میں غلط باتیں ہو رہی ہیں؟ قرآن کی تفسیر میں یاد ہو رہی ہیں جی۔ لہذا انتہائی اپنا حق سمجھتے ہوئے، قانونی، آئینی، جمہوری، شہری حق سمجھتے ہوئے یہ بات ہم کر رہے ہیں آپ سے، اور یہ رونے والے رونے کی جمع ہے، زینب کے شہزادوں کو رونے، جناب زینب کے دو بچوں کو رونے، جو تو اس حق کی تمام بیویوں کے حوصلے بہت بلند تھے، جس بیوی کو دیکھیں ان کا حوصلہ بلند دیکھے۔ کربلا میں 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا، البتہ ان میں سے ایک ماں تو ایسی ہے جس نے اپنے 4 بچوں کی لاشیں نہیں دیکھی۔ بڑی تمنا ہوتی ہے ایک ماں کو کہ اپنے بچے کا لاشا دیکھے، روزانہ جنت تو نوکری میں جاتی ہیں، اپنی انگوشت مبارک سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہیں، اور چاروں بیٹوں کے نام عباس، عون، اپنے 4 بچوں کے نام لکھتی ہیں، اور کہتی ہیں مجھے ام المنین مت پکارا، اس لیے کہ ام المنین اسے کہتے ہیں جو بیٹوں کی ماں، میرے بیٹے کہاں رہے جن کی میں ماں ہوں، میرے تو 4 بیٹے کربلا میں سو رہے ہیں۔ ان ماؤں میں عزداروں ایک ماں جناب زینب کو رو رہا ہے، شب عاشور تک کبھی روئیں گے، اگر رونا رہا ہو تو اپنی آواز کو بازار چھوڑیں گے۔ شب عاشور امام حسین نکلے ہیں حیا میں اہل بیت کی طرف، بیویوں کے خیموں کی طرف۔ آپ کو معلوم ہے کہ اصحاب کے خیمے علیحدہ تھے اور اہل بیت کے خیمے، اصحاب کے خیمے پہلے پڑھتے تھے پھر اندر کی جانب جا کر اہل بیت کے خیمے، تاکہ اہل بیت کی تعظیم رہے، حفاظت رہے۔ امام گئے ہیں اہل بیت کے خیموں کی طرف، شب عاشور کا یہ واقعہ ہے، اور خیموں کے قریب سے گزر رہے ہیں تو یہ خیمے سے ایک ماں کی آواز آئی جو اپنے بچے کو جھولا جھلا رہی ہے، اور کہتی جاتی ہے علی اصغر تم تو اس قابل بھی نہیں ہوگے، اپنے پیروں سے چل کے چلے جاؤ اور اپنے بابا پہ قربانی پیش کرو۔ یہ منظر امام نے ایک اور خیمے میں دیکھا کہ ایک ماں ہے جو اپنے بچوں سے بات کر رہی ہے، ہر خیمے میں مائیں ہیں جو اپنے اپنے بچوں کو لیے بیٹھی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب کے خیمے کے قریب سے گزر ہوا تو جناب امام حسین نے کیا سنا کہ زینب اپنے شہزادوں سے بات کر رہے ہیں، اور کہہ رہی ہیں تمہارے بابا نے تمہیں میرے حوالے کیا تھا، اللہ جب غلط نہ تھا تو جناب عبداللہ کو امام حسین نے روکا ہے جی، تو جناب عبداللہ نے دونوں شہزادوں کے ہاتھ جناب زینب کے ہاتھ میں دے کر کہا، ایک اپنی جانب سے قربان کرنا اور ایک میری جانب سے قربان کرنا۔ حضرت لوگ بلا اللہ تھک کے نہیں روئیں گے، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، دونوں شہزادوں کو اے زینب ایک اپنی جانب سے اور ایک میری جانب سے قربان کر دینا۔ جناب زینب گھبرا فرمانی ہے، میرے بیٹے کون ہے؟ محمد ہے، اور تمہارے باپ، تمہیں تمہارے بابا نے میرے حوالے کیا تھا تاکہ میں تمہیں قربان کر دوں۔ دیکھو کل ایسا نہ ہو کہ علی اکبر شہید ہو جائے اور تم موجود تھے تو جناب زینب نے دونوں بچوں کو بلا کر نصیحتیں فرمائی. میر علی جو مصروں میں ان نصیحتوں کو اس انداز سے بھی نقل کرتے ہیں, فرمانے لگی کہ تم کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کے ہیں, تم کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کے ہیں, فوجیں پکار اٹھے کہ نواسے علی کی ہیں. یہ لشکر کہے کہ یہ کون آئے ہیں, یہ زینب کے بچے آئے ہیں. اس انداز سے تو میں اپنی قربانی پیش کر دی. دونوں شہزادے آ کر کھڑے ہوئے امام حسین کے سامنے, فرمانے لگے ماموں ہمیں جانے کی اجازت ہے؟ امام نے فرمایا واپس چلے جاؤ. کچھ دیر کے بعد پھر آئے, امام نے پھر واپس کر دیا. اب کی دفعہ جب شہزادے آئے ہیں تو جناب زینب ساتھ آئی ہیں اور ایک سوال کیا ہے, بھائی حسین مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے, کل قیامت پہ اگر میری ماں صحرا نے مجھ سے پوچھا زینب میرا حسین مارا گیا, تم نے میرے بچے کی حفاظت کے لیے کیا کیا, میں اپنی ماں صحرا کو اجر کا بدلہ حق کر نہیں ہوئے اللہ بابا سے بدل ہو رہی ہے, میں اپنی ماں صحرا کو کیا جواب دوں گی؟ امام حسین نے فرمایا زینب چاہتی ہوئی بچے پیدانے کا بلا میں جائیں, نماز بھی عباس آؤ اور محمد کا عمل رکھ لو, تیار کرو. جناب عباس نے اور محمد کو تیار کیا, گھوڑے پر بٹھایا ہے, دونوں شہزادوں کو روانہ کیا ہے. دونوں شہزادے لڑتے لڑتے بہت بڑا کام کیا ہے, بہت سے دشمنوں کو پنہان کیا ہے, بہتوں کو زخمی کیا ہے, نقابیں لگائی ہوئی تھی, لوگوں کو اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ عبداللہ کے بچے آئے ہیں, یہ زینب کے دلارے آئے ہیں, یہ علی کے نواسے آئے ہیں, یہ حسین کے بھانجے آئے ہیں, انہیں عباس نے تربیت دی ہے, ان کا لڑنے کا انداز بتاتا ہے ان کا استاد عباس ہے. اس انداز سے جناب اور محمد لڑ رہے ہیں میدان کربلا میں. ایک مرتبہ جناب فرزا توڑی ہوئی آئی, عباس تمہیں زینب بلا رہے ہیں. جناب عباس لوٹے ہیں اس جانب جہاں سینا کا ہے, جناب زینب کو دیکھا بے ہوئی پر کھڑی ہے, نیمے کے در پہ کھڑی ہے. فرمان لگی عباس میں نے سنا ہے کہ لڑتے لڑتے نہر کے قریب چلے گئے, اے عباس جا کر روکو, کہیں بچے پانی نہ پی لے,
جناب جملہ کہا جناب والے اس کیفیت میں رقم و سجور روح پرواز کرنے کو ہے. جناب آن نے جملہ کہا, جملہ یہ تھا حل و فیض امی. اے اماں کیا ہم نے حق سے وفاداری ادا کر دیا؟ اے اماں آپ ہم سے راضی ہو؟ بس یہ جملہ کہہ کر آن نے دونوں ہاتھ ماں کے گلے میں ڈال دیے اور ایک جملہ کہا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا بی بی کے سینے میں ماں کا کلیجہ نہیں تھا؟ لیکن زینب کبھی اپنوں